بسم الله الرحمن الرحيم باب الخروج في التجارة أي لأجل التجارة تجارت کے لیے گھر چھوڑ کر کے نکلنا شریعت مطہرہ نے تجارت کے لیے نکلنے کی ترغیب دی ہے چونکہ تجارت سے آدمی کو حلال روزی حاصل ہوتی ہے اس لیے شریعت نے باقاعدہ ترغیب دی کہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلو سفر کرو وقول اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان فانتشروا فی الارض اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ وابتغوا من فضل اللہ اور حلال روزی کماؤ حلال روزی حاصل کرو اس کے لیے نکل جاؤ اللہ کی زمین کے اوپر. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن قیس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے, یہ حضرت عمر کی خلافت کے دور کا واقعہ ہے. تو مسلمانوں کے کسی اہم معاملے میں کام میں حضرت عمر مشغول تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی لیکن اندر سے اجازت نہیں ملی. انتظار کیا, رکے رہے, وقفے وقفے سے تین مرتبہ سلام کر کے اجازت چاہی, یعنی پہلے اجازت مانگی نہیں ملی, تھوڑی دیر بعد پھر اجازت مانگی نہیں ملی, تین مرتبہ ایسا کیا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے, روانہ ہو گئے. چونکہ شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ کسی کے یہاں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو, اجازت مل جاوے تو قبیحا. تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے باوجود اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے. فرجع ابو موسیٰ, واپس گئے. ففرغ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے, جس کام کے اندر وہ مشغول تھے اس کام سے حضرت عمر فارغ ہوئے. فقال الم اسمع صوت عبد اللہ ابن قیس کہ عبداللہ ابن قیس کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، یعنی ابو موسیٰ اشعری آئے تھے، کہاں ہے ان کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی ہے. گویا حضرت عمر نے ان کا استیذان سنا تھا، لیکن اس وقت مشغولیت کی وجہ سے جواب نہیں دیا. اب جب کام کاج سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر کہنے لگے، کہاں ہے ابو موسیٰ، میں ان کی آواز نہیں سن رہا ہوں. اِذْنُ لَهُ، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. قیل، امیر المومنین کو عرض کیا گیا کہ قد رجع، ابو موسیٰ تو واپس چلے گئے، آئے تھے، اجازت مانگی، آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تین مرتبہ اجازت طلب کی تھی اور واپس چلے گئے ابو موسیٰ. قد آہو، حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلوایا کہ بھائی جاؤ بلا کے لاؤ، ابو موسیٰ تو کہاں گئے، بلا کے لاؤ. فقال، اب جب حضرت ابو موسیٰ اشعری آ گئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی آپ آئے تھے، اجازت طلب کی، میں مشغول تھا، آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوری بات سنائی. ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اجازت تین مرتبہ طلب کی جاوے، اجازت مل جاوے فبہا، اجازت نہ مل جاوے تو واپسی. تو میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی تھی، آپ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا. یہ حضرت ابو موسیٰ نے عذر کیا. اب اس سے ایک اہم بات ہے، حضرت ابو موسیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، لیکن اجازت لینے کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ بھی امیر المومنین کے پاس آئے تو باقاعدہ اجازت طلب کی اور اجازت نہیں ملی تو واپس چلے گئے. استیذان کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. دوسری بات، گھر چلے گئے، حضرت عمر نے بلوایا، فوراً آ بھی گئے. یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ میں نہیں آتا، تین تین مرتبہ اجازت دینے کے بعد بھی میرے جیسے وی آئی پی آدمی کو اجازت نہیں ملے، جاؤ میں نہیں آتا، ایسا نہیں. ان حضرات میں کتنی سادگی کہ حضرت عمر نے جب بلانے بھیجا تو آ گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے اہم اصول سیکھنے کو ملا، کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہو، کسی کو ملنے کے لیے جانا ہو تو پہلے سے اجازت لے لو، پہلے سے وقت مانگ لو اور اس کے مطابق ان کے پاس پہنچو. اب تو کتنا اچھا زمانہ ہے، میسج لکھ دو ان کو، جب وہ اجازت دیں گے تب ہم جائیں گے، یا فون کر کے اطلاع دو کہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ کوئی مناسب وقت عنایت فرمائیے، اس وقت پر میں آ جاؤں گا. اس طرح پہلے سے اجازت لے کر کے جانا چاہیے. اب لوگ بلا اجازت ایک تو پہنچ جاتے ہیں، دوسرا بے وقت تو پہنچتے ہیں، مشغولیت کے اوقات میں پہنچتے ہیں، تو جہاں گئے ان کو بھی تکلیف پہنچائی اور ان کے دینی علمی مشغول کاموں میں خلل پہنچایا. کتنا ظلم لوگ کرتے ہیں، اسی لیے اجازت لے کر کے ہی جانا چاہیے، وقت ان کی طرف سے جو بتلایا جائے اسی وقت پر جاوے، اس کے بغیر نہ جاوے، یہ بڑی اہم چیز ہے. جب حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر کے سامنے یوں کہا کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے کہ تین مرتبہ اجازت طلب کرو ملے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ. تو یہ ہو گئی حدیث شریف کی بات. اب حضرت عمر نے اس زمانے میں ایک ضابطہ بنا لیا تھا کہ جو بھی حدیث شریف پیش کرے کوئی بھی ہو اس سے مطالبہ کر دیتے کہ گواہ لاؤ کہ تم نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور یہ حضور کا ارشاد عالی ہے, اس کے اوپر گواہ لاؤ, ورنہ کوڑا دکھاتے تھے حضرت عمر, دیکھو یہ کوڑا, اگر گواہ نہیں ہوگے تو یہ کوڑا دیکھو. یہ حضرت عمر نے ایک ضابطہ بیان مقرر کیا تھا, اور اس ضابطے کو مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب اسلام عجم کے علاقوں میں پھیل رہا تھا, دور دور تک خلافت راشدہ میں اسلام پھیلنے لگا, تو حدیث کے معاملے میں حضرت عمر نے سب سے پہلے سخت اقدام شروع کیے تاکہ ہر آدمی جو ہے حدیثیں بتلانے نہ لگے. اس لیے کہ اگر ایسے سخت اقدام نہیں کریں گے تو ہر ایک آدمی بیان کرنا شروع کر دے گا, میں نے ایسا سنا, حضور کی یہ حدیث ہے. اس لیے اتنا سخت رویہ اپنایا کہ جو بھی کہے یہ حدیث ہے کا گواہ لاؤ, تمہاری اس حدیث کے اوپر گواہ لاؤ, پر دوسرے آدمی کو شاہد کے طور پر پیش کرو. حضرت عمر فوراً گواہ طلب کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضابطہ مقرر فرمایا کہ کوئی حدیث بیان کرے تو اس سے قسم مانگتے تھے, چل قسم کھا کہ یہ حدیث تو نے اس طرح سنی ہے, اس کے بغیر اس کی حدیث کو آپ معتبر نہیں مانتے تھے. وہ چونکہ اب اسلام عجم میں جا رہا تھا, دور دور تک اسلام پھیل رہا تھا, اس لیے ان حضرات نے قبولیت حدیث کے لیے یہ سخت ضابطے مقرر کیے تاکہ لوگ حدیث نہ گڑے, وضع حدیث نہ کرے, اس لیے یہ سخت ضابطے انہوں نے مقرر کروائے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری تو بیچارے پریشان, ارے اللہ میں حدیث سنا کے پھنس گیا ہے, تو اب گواہ لانے کے حضرت عمر کے پاس, تو یہ تو بیچارے نکلے باہر کہ کہاں سے گواہ لاؤں, کہاں سے گواہ لاؤں. فقالتا تینی اعلیٰ ذالک بالبینتی, حضرت عمر نے فرمایا کہ لاؤ میرے پاس گواہ لاؤ. فانطلق الی مجلس الانصاری, حضرت ابو موسیٰ انصاریوں کی مجلس میں پہنچے. فسألہم, انصاریوں کو پوچھا, بھائی یہ استیذان والی حدیث کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہو تو پلیز ذرا چلو نا امیر المومنین کے پاس گواہی دے دو نا, امیر المومنین نے میرے پاس گواہ مانگے, چلو بھائی چلو, ورنہ وہاں تو بہت سخت معاملہ ہے, کوئی میری مدد کرو, ہے کسی نے یہ حدیث سنی, پلیز ذرا چلو نا آگے گواہی دے دو. جا کے انصار کو کہا, تو جہاں انصار کی مجلس لگی ہوئی تھے وہ انصار کیا کہنے لگے, یہ حدیث تو معروف و مشہور ہے, تمام انصار اس حدیث کو جانتے ہیں, اس قدر یہ حدیث مشہور ہے کہ ہمارے بچے بچے بھی اس حدیث سے واقف ہیں. اسی لیے کام کرو, ہمارے بڑے تو کوئی آئیں گے نہیں, ایک آدھ بچے کو لے جاؤ, جاؤ گواہی دینے کے واسطے, ایک آدھ ہمارے چھوکرے کو پکڑ جاؤ, ہمارے یہاں تو بچے بچے بھی اس حدیث سے واقف ہیں, جاؤ ایک آدھ چھوکرے کو ہم بھیج دیتے ہیں. اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کم عمر تھے بھیج دیا, جاؤ ان کو گواہی میں لے جاؤ جاؤ. تو حضرت ابو سعید خدری پہنچے. لا یشہد لک علی ھذا الا اصغرنا, اس حدیث پر ہم آپ کے لیے گواہ بنا کر ہم میں جو سب سے چھوٹے ہیں انہی کو بھیجیں گے. ابو سعید خدری کو, حضرت ابو سعید خدری گئے فذهب ابو موسیٰ اشعری لے گئے ابو سعید خدری کو، انہوں نے جا کر کے گواہی دے دی کہ استیذان والی حدیث میں نے سنی تھی۔ ابو موسیٰ کی تو جان چھوٹی، ورنہ جو ہے آج امیر المومنین کے یہاں خبر لے ڈالتے حضرت عمر۔ تو اب حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ یہ حدیث تو اتنی مشہور ہے کہ انصار میں بچے تک واقف ہے، تو حضرت عمر کو اپنی ذات پر بڑا افسوس ہوا۔ فقال عمر، حضرت عمر فرمانے لگے، اخفی علی من امری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ حدیث میرے اوپر مخفی اور پوشیدہ رہی۔ یعنی اتنی معروف اور مشہور حدیث وہ مجھے پوشیدہ رہی، میرے علم میں نہیں، میں جانتا ہی نہیں کہ بھائی یہ کوئی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اخفی ھذا علیہ، یعنی یہ حدیث میرے اوپر مخفی رہی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اتنی مشہور حدیث چھوکرے چھوکرے جانتے ہیں اور مجھے خبر نہیں۔ اپنی ذات پر افسوس کرنے لگے۔ الہانی اصف ہو بالاسوا کی، مجھے بازار میں تجارت اور سودے نے مشغول رکھا، یعنی الخروج الی تجارتی، یعنی تجارت کے لیے نکلنے نے مجھے مشغول رکھا، اسی لیے میں اس حدیث سننے سے محروم رہا۔ بس یہ لفظ ہے ترجمۃ الباب سے مربوط، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں تجارت کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا، تجارت میں مشغول رہتا تھا، اس لیے اس حدیث شریف کو سننے سے میں محروم رہا۔ بس ترجمۃ الباب سے اس طرح اس بات ہو جائے گا کہ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تجارت کے لیے گھر سے نکلتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ عمر تجارت کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں، اس لیے میری مجلس میں آتے نہیں ہیں، پھر بھی حضور نے ان کے اس عمل کو جاری رہنے دیا، برقرار رکھا۔ یہ دلیل ہے کہ تجارت کے لیے نکلنے کی شرعاً گنجائش ہے، اور آدمی کو حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہیے، یہ بات اسی روایت سے ثابت ہو گئی۔ لیکن کچھ مسائل کھڑے ہو گئے، روایت اور ترجمۃ الباب تو ہو گیا، پہلا مسئلہ یہ رہا کہ قبولیت حدیث کے لیے انہوں نے اتنے کڑے شرائط لگا دیے کہ حضرت عمر یوں کہتے تھے کہ بھائی گواہ لاؤ، اور حضرت علی کہتے تھے کہ بھائی قسم لاؤ ورنہ ہم حدیث مانیں گے نہیں، اتنے سخت شرائط لگائے۔ تو وجہ سمجھو اس کی اچھی طریقے سے۔ نمبر ایک، لوگوں میں تثبت کا جذبہ پیدا کرنا، تثبت جماؤ کہ بھائی کوئی بھی آدمی حدیث میں بے احتیاطی نہ کر بیٹھے، تثبت مضبوطی کہ بھائی تو جو بول رہا ہے واقعی حضور کی حدیث ہے نا، ایسا نہیں کہ تجھے غلط فہمی ہو جائے، تو تثبت ہو لوگوں کے اندر۔ اسی لیے حضرت عمر نے یہ طرز اپنایا، حضرت علی نے بھی۔ نمبر دو، غیر شعوری غلطی سے لوگوں کو بچانا مقصود تھا۔ بعض مرتبہ، یہ تو صحابہ کا دور، کوئی بھی باشعور بھی شعور غلطی نہیں کرے گا، لیکن بے شعوری میں غلطی ہو جائے کہ جو بات کسی اور سے سنی ہے اس کی نسبت کر رہے تھے کہ حضور کی حدیث ہے، اسی لیے یہ دونوں حضرات یہ چاہتے تھے کہ لوگ بے شعوری غلطی بھی نہ کریں، اسی لیے انہوں نے قبولیت حدیث کے لیے سخت ضابطے رکھے۔ نمبر تین، نسیان اور بھول سے بچانا مقصود تھا کہ لوگ بھول بھال نہ کرے، اس لیے حضرت عمر اور حضرت علی نے قبولیت حدیث کے لیے اس قدر سخت ضابطے بنائے۔ چوتھی بات جو آپ کو بتائی گئی کہ اسلام عجم میں پھیل رہا تھا، دور دور تک پھیل رہا تھا، اس لیے بہت ضروری بات تھی کہ حدیث شریف کو محفوظ رکھا جائے، کہ عجمی لوگ جو ہے حدیث وضع نہ کرے۔ اس لیے دونوں حضرات نے قبولیت حدیث کا اتنا سخت ضابطہ مقرر کیا۔ پانچویں نقطے کی ایک اور بات سمجھو، جس کسی کا کوئی معاملہ پیش ہوئے اور وہ اپنے آپ کو پھنستا ہوا دیکھے تو نکلنے کے لیے حدیث بیان نہ کر ڈالے گڑی ہوئی۔ کوئی بھی آدمی کا معاملہ عدالت میں گیا اور دیکھا تو وہ پھنس رہا ہے تو اب وہ حدیث گڑ ڈالے اپنی موافقت کے اندر، کیونکہ آدمی کی جان جاتی ہو، آدمی پر سزا عائد ہوتی ہو تو آدمی اپنے آپ کو عدالتی پکڑ سے بچانے کے لیے کچھ بھی کر ڈالتا ہے۔ تو کسی کا عدالت میں معاملہ گیا اور اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، وہ پھنس جاوے ایسی صورت حال ہے تو اپنے آپ کو بچانے چھوڑانے کے لیے حدیث گھڑ نہ ڈالے۔ اس لیے ان حضرات نے اتنے سخت رویے کو اختیار کیا۔ اب ایک دوسرا عنوان اہم ترین سمجھو، اس سے ملتا جلتا، انصار کو حضرت عمر کے اس طرز عمل سے ناراضگی تھی کہ بھئی حدیث کے لیے اتنے سخت قانون نہیں ہونے چاہیے، یہ سب صحابہ ہے، حضور کا زمانہ دیکھے والے لوگ ہیں، پھر بھی اتنی سختی امیر المومنین کیوں کرتے ہیں؟ ان کو یہ رویہ پسند نہیں تھا، تو انہوں نے اپنا ویروت پردرشن کرنے کا یہ طریقہ اپنایا انصار نے، کہ حضرت عمر سے جو اس مسئلے کے اندر ان کو کچھ ناگواری تھی کہ بھئی حدیث کے لیے اتنی سخت روش اختیار نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انصار کے کوئی بڑے بھی عدالت میں جا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایک چھوکرے کو بھیج دیا۔ یہ ناگواری کا انداز ہے کہ جاؤ ہم کوئی بڑے آتے واتے نہیں، ہمارے کا چھوکرے کو لے جاؤ نا، وہ بھی آگے گواہی دے دیں گے۔ یہ اظہار ناراضگی کا ایک انداز ہے۔ ایک اور اہم بات اس کے بعد سمجھو، مسلم شریف میں یہ روایت ہے، یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کو پہنچی کہ امیر المومنین نے قبولیت حدیث کے لیے اتنا سخت ضابطہ بنایا ہے، تو چونکہ یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور نے ان کے لیے خصوصی دعائیں فرمائی ہیں، ترجمان القرآن ہے یہ، اسی لیے یہ کہہ سکتے ہیں امیر المومنین کو بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے امیر المومنین کو باقاعدہ کہلوایا، لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے تم مصیبت اور آفت مت بنو، کہ تم صحابہ کو بھی یوں کہتے ہو کہ گواہ لاؤ، اتنی سختی مت کرو، اور اگر تمہارا وہ کوڑا بھی دکھا دے دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے باقاعدہ کہلوایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب یہ بات کہلوائی تو پھر حضرت عمر نے یہ معاملہ چھوڑ دیا کہ بھئی اگر کوئی صحابی حدیث بیان کرنے آئے اب میں گواہ نہیں مانگوں گا، یہ تو میری طرف سے ایکسٹرا سختی ہو رہی ہے، زائد سختی ہو رہی ہے، اسی لیے اب میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے ترک کر دیا اپنے طرز عمل کو۔ تیسری اہم بات سمجھو، چوتھی بات، حضرت علی حضرت عمر دونوں حدیث کے قبول کرنے میں انہوں نے سخت رویہ اپنایا، لیکن بعد میں حضرت عمر نے بھی چھوڑ دیا، حضرت علی نے بھی چھوڑ دیا. وجہ کیا؟ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ روایت حدیث یہ معاملہ ہے دیانت داری کا، اور قسم جو لی جاتی ہے معاملات میں لی جاتی ہے، گواہی لی جاتی ہے معاملات میں لی جاتی ہے. تو دیانت کا شعبہ ہے حدیث شریف کی روایت، اور قسم بھی لی جائے گی معاملات میں، اور گواہ بھی لیے جاتے ہیں معاملات میں. اس لیے ان دونوں حضرات نے اپنے اپنے ضابطے کو ترک کر دیا کہ حضرت علی نے قسم لینا چھوڑ دیا، حضرت عمر نے گواہ مانگنا چھوڑ دیا. ایک پانچویں اہم بات سمجھو، یہاں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر واحد کو رد کر دیا. حضرت عمر نے خبر واحد کی تردید کر دی، چونکہ ایک اکیلے نے خبر دی نا پہلے حضرت ابو موسیٰ نے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں جاؤ گواہ لگ کر کے آؤ تو میں مانوں گا. تو اس سے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ حضرت عمر نے خبر واحد کو رد کر دیا، لیکن بات ایسی نہیں ہے. خبر واحد کو رد نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت عمر کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا اعتماد تھا، حسن ظن تھا، یقین تھا کہ ابو موسیٰ اشعری جو حدیث بھی بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح بیان کریں، بالکل سچی بیان کریں گے. یہ پورا یقین تھا، اعتماد تھا، حسن ظن تھا حضرت عمر کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے متعلق. لیکن یہ تو ابو موسیٰ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ بھائی آج ابو موسیٰ جیسے اللہ والے نیک دیانت دار آدمی ہے، کل کوئی آدمی ابو موسیٰ کی اتباع کے اندر اپنے معاملے کے اندر بچنے چھوٹنے کے لیے گھڑی ہوئی حدیث پیش نہ کرنے لگے کہ بھائی حضرت ابو موسیٰ نے حدیث پیش کی چھوٹ گئے. تو ابو موسیٰ تو سچے آدمی ہیں، لیکن کوئی جھوٹا آدمی، بناوٹی آدمی اپنے آپ کو عدالتی کاروائی سے چھڑانے کے لیے من گھڑت حدیثیں بے دھڑک بل اجرت بل اجلت پیش نہ کرنے لگے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر سخت معاملہ اختیار فرمایا. تو دراصل یہ پوری امت کے فائدے کے پیش نظر، اور دوسرے لوگ گڑبڑیاں نہ کرے اس کے پیش نظر حضرت عمر نے یہ سخت رویہ اپنایا، ورنہ ان کو حضرت ابو موسیٰ کے بارے میں کامل اعتماد تھا، اس نے زن تھا، بھروسہ تھا، خبر واحد کو بھی وہ مانتے تھے، لیکن آئندہ کوئی اس طرح کی غلطی نہ کرے، اس لیے حضرت عمر نے سخت رویہ اپنایا. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی تم بڑے نیک صالح صوفی طالب علم ہو، لیکن تم کو میں چھوڑ دوں گا نہیں تو یہ دوسرے غلط فائدہ اٹھائے، اسی لیے تم بھلے غلطی میں پکڑے گئے ہو تم کو بھی سزا تو دینی پڑے گی، تاکہ تمہاری آڑ میں دوسرے لوگ یہ غلط حرکت نہ کریں. اسی لیے آپ کی صوفی اکثر آنکھوں پر، لیکن آپ کو سزا تو مجبوراً مجھے دینی ہی پڑے گی. اس طریقے سے جی زمین کے اندر تجارت اور کاروبار کے اس بات کے بعد سمندر کے اندر تجارت کو ثابت کر رہے ہیں کہ تجارت کے لیے سمندری سفر کرنا بھی جائز ہے. یہ پہلا مقصد ہو گیا ترجمت الباب کا. دوسرا مقصد سمجھو، پہلے زمانے میں سمندری سفر بڑا خطرناک سمجھا جاتا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کیا یہ سمندری خطرناک سفر محض تجارت کے لیے کر سکتے ہیں کیا؟ خطرناک سفر جان کا بدلا کیا وہ تجارت کے لیے کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی حج کے لیے جاوے غزوے میں جاوے ٹھیک ہے, لیکن تجارت جیسی چیز سب چیز کے لیے بھی خطرناک سفر اختیار کرے کیا یہ مناسب ہے؟ یہ سوال ہو سکتا. تو امام علی مقام نے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے بتلایا ہاں ہاں خطرناک سفر ہے لیکن تجارت اللہ کا فضل ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سمندری سفر خطرناک سفر تم اختیار کر سکتے ہو. نمبر تین, حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندری سفر حاجی کرے یا غازی کرے. جب حضور کو بتلائی گئی سمندر کی کیفیت تو آپ نے کیا فرمایا, حاجی کرے یا غازی کرے. تو امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بحری سفر تجارت کے لیے بھی کر سکتے ہیں, جیسے حاجی کر سکتا ہے بحری سفر, غازی کر سکتا ہے بحری سفر, تاجر بھی کر سکتا ہے بحری سفر. اس استثناء کو حدیث شریف سے ثابت کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا. اور دیکھو دنیا کے اندر جو ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ہوتا ہے, آیات نکاس, درآمد برآمد, اس کا بہت بڑا حصہ سمندری راستے سے ہوتا ہے, بہت بڑا حصہ سی میل سی پورٹ اس کے ذریعے سے بہت بڑی مقدار کے اندر تجارت اور کاروبار ہوتا ہے. چونکہ سب سے سستا ہے سمندری راستہ, اس لیے لوگ زیادہ نفع اسی کے ذریعے سے کماتے ہیں اور خطرات بھی اس میں کم لاحق ہوتے ہیں دوسرے کے مقابلے کے اندر. جی دیکھیے متر کی بات لا رہے امام بخاری, یہ ہیں متر ابن تہمان الوراق. بعض کہتے ہیں کہ یہ تابعین میں سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تبع تابعین میں سے ہیں. قرآن مجید کی کتابت کا کام کرتے تھے اسی لیے ان کا لقب وراق مشہور ہو گیا. تو امام مطر ابن تہمان جو بڑے لوگوں میں سے ہیں ان کا قول امام بخاری رحمہ اللہ بطور استدلال کے پیش کر رہے ہیں. ابو رجاء ان کی کنیت تھی, بصرہ کے رہنے والے تھے. فرماتے ہیں کہ لا باس بھی سمندری سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تجارت کے لیے تم سمندری سفر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات ذکر فرمائی ہے وہ بالکل حق بات ذکر فرمائی ہے, یعنی قرآن میں بھی سمندری تجارت کا تذکرہ ہے. پھر انہوں نے بطور استدلال کی آیت پڑھی وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی اسٹیمریں سمندر میں ہاڑتے ہوئے چلتی ہے, یعنی پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہے, موجوں کو ہٹاتے ہوئے چلتی ہے، تاکہ تم لوگ اللہ کے فضل کو یعنی حلال روزی کو حاصل کرو۔ تو کہا کہ دیکھو اس آیت سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ بڑی بڑی اسٹیمریں، بڑی بڑی کشتیاں، بڑی بڑی آگ بوٹ یہ جو ہے سمندروں کے اندر چلتی ہے اور پانی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی، اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرو، اور فضل سے مراد ہے حلال روزی۔ تو کہا قرآن مجید سے بھی اس کا تو جواز نکلتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات سے مجھے یہ لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سننے حدیث کے تو بہت اونچے درجے کے آدمی تھے، لیکن دوسرا ان کا ذوق بہت زیادہ چلتا تھا عربی لغات اور ادب کے، اسی لیے جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ لغات تو لائیں گے ہی لائیں گے، بلکہ بعض جگہوں کے اوپر تو لغات اتنے لائیں گے کہ تم حل کرتے کرتے کنٹال جاؤ گے۔ جیسے کہ کتاب الانبیاء کے اندر، کتاب التفسیر کے اندر، وہاں انبیاء کے واقعات اور قرآن کی تفسیر سے زیادہ امام بخاری نے لغات ہی لغات بیان کی، اس قدر جو ہے لغات وہ ذکر کر۔ اب یہ حضرت مطر ابن تہمان کے حوالے سے سمندر میں تجارت کے لیے سفر کرنا آیت سے استدلال کو نقل کیا، تو اب لغوی بیان کرنا شروع کر دیا کہ فلک کہتے ہیں کس کو؟ کہا السفن، کشتیوں کو فلک کہا جاتا ہے، اور واحد اور جمع دونوں اس میں برابر ہوتے ہیں۔ اور امام مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم خرو، آواز کے ساتھ پانی کو چیرنا، آواز کے ساتھ پانی کو چیرنا، السفن من الریح، یعنی جو ہواؤں سے جو ہے چلتی ہو، ولا تم خرو ریح من السفن الا الفلک العظام، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہے وہی پھاڑتے ہوئے چلتی ہے، چھوٹی کشتیوں میں نہ بیچاریوں میں اتنی ہمت کہ وہ پانی کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے چلے۔ ہویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آیت میں جو لفظ فل کا استعمال ہوا، ظاہر ہے کہ وہ بڑی بڑی اسٹیمریں اور بڑی بڑی کروز، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا جو پانی کو چیرتے پھاڑتے ہوئے چلتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑی بڑی چلے گی تو ہی سامان زیادہ لے جائے گی اور نفع زیادہ ملے گا، جتنے زیادہ کنٹینر اندر آ جاوے اس قدر مال ایکسپورٹ امپورٹ ہوئے اور اس قدر منافع زیادہ ہوئے اور آدمی خوب کماوے، اس کا اس بات اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ جی اب استدلال میں لائے وہ حدیث جو آپ نے پیچھے کسی کتاب میں بھی پڑھی ہے، اور یہاں کتاب الکفالہ کے اندر حدیث نمبر 2291، اس میں یہ روایت بہت لمبی مفصل آئی ہے، کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2291 تفصیلی روایت ہے۔ یہاں امام بخاری نے صرف اختصاراً اس حدیث کی طرف اشارہ دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، خرج فی البحری، وہ سمندر کے اندر نکلا تھا، اور فقضا حاجتہ، اپنی حاجت اس نے پوری کی۔ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو اسرائیل کے اس آدمی کے واقعے کو ذکر کرنا جو سمندری سفر کے اندر نکلا تھا، اس سے بھی ثابت ہوا کہ سمندری سفر تم کر سکتے ہو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، تجارت اور کاروبار کے واسطے۔ اور یہ بھی اشارہ نکلا کہ یہ کشتیوں اور اسٹیمروں اور بوٹ اور کروز کے ذریعے تجارت اور کاروبار کرنا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کا واقعہ حضور سنا رہے، مطلب قدیم زمانے سے یہ چلا آیا ہوا ایک سلسلہ ہے، اور قدیم زمانے سے اس طرح لوگ سمندر میں تجارت کے لیے جاتے ہیں، حلال کاروبار کرتے ہیں۔ لہذا امت محمدیہ کے لوگ بھی جائیں اور تجارت کر کے نفع کمائے، اس بات کی طرف اس روایت کے ذریعے اشارہ دیا۔ جی بڑی بوٹ میں بیٹھے ہو کبھی؟ کتنی بڑی؟ بیس بیس پچیس فلور کی ہوتی ہے اسٹیمر، اور اس میں دس دس پندرہ لفٹ ہوتی ہے نیچے سے اوپر، اوپر نیچے جانے کے لیے، اور بیک وقت ہزار ہزار ٹرک اندر آتے ہیں، لمبے لمبے ٹرک، یہ چھوٹے نہیں، وہ لمبے نہیں جاتے، وہ اتنے اتنے ٹرک اندر آتے ہیں نیچے کے فلور پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں پر، پھر اس کے بعد اندر شاندار ہوٹل، ڈیلکس روم، سیمی ڈیلکس روم، جنرل روم، پھر ریسٹورنٹ، پھر سوئمنگ پول، پھر کھیل کود کا میدان۔ ایسی عجیب عجیب دنیا ہوتی ہے، اس کے بعد عجیب دنیا ہوتی ہے۔ باب قول اللہ تعالی، یہ باب امام علی مقام لائے آیت کریمہ کے بارے میں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور اب تو ایسے جہاز بھی آ گئے جس میں ایئرپورٹ ہوتا ہے، 28 جہاز ایروپلین اندر رہ سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایئرپورٹ والے جو ہے جہاز بنے۔ اب تو یہ دور آ گیا دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جب وہ ازار او تجارتن او لہوان انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی کی ایک بیٹی ناردرن آئرلینڈ میں رہتی ہے، انگلینڈ سے آگے الگ ملک ہے ناردرن آئرلینڈ، ایسے انگلینڈ کے ساتھ ہی ملحق سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہاں جانا تھا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات ہو ان کے ساتھ، تو اس وقت ہم لوگ اس ایسی بڑی اسٹیمر میں گئے تھے، وہاں بلیک بن سے لیور پول سے ٹکٹ بک تھی، تو عشاء کے وقت بیٹھے عشاء پڑھ کے، اور صبح اٹھے تو فجر کا وقت تھا، فجر پڑی پھر سو گئے اور ناشتہ کیا، کتنے میں آ گیا۔ پوری رات بھر کا وہ اسٹیمر کا سفر، تو ایک پوری کائنات ہے اس کے اندر، اتنی بڑی اسٹیمر، 15 یا 17 فلور تھے اس میں، 500-700 ٹرک لوڈ کیے گئے اس میں، اور جو ہے 400-500 آدمی، اور بڑی ریسٹورنٹ، ہوٹلیں شاندار، ایک سے ایک کمرے، سوئمنگ پول، پوری فیسیلٹیوں کے ساتھ۔ تو باب قول اللہ تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس ترجمت الباب کا مقصد کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام علی مقام ہر طرح کے تجارتی سفر کو جائز، مستحب، پسندیدہ بتلانے کے لیے اور اس کی طرف ترغیب دلانے کے لیے اس باب کو قائم کر رہے ہیں کہ بری سفر بھی کرو، باہری سفر بھی کرو، وطن میں بھی تجارت کرو، وطن سے باہر نکل کر کے بھی تجارت کرو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. دوسری آیت لائے، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. دونوں آیتوں کے ذریعے اشارہ یوں کر رہے ہیں کہ تم جس طرح بھی حلال جائز تجارت کرو، لیکن شرعی احکام سے غافل مت بنو، اللہ کی عبادت سے غافل مت بنو، نماز ذکر تلاوت سے غافل نہ ہو، تجارت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، نماز تلاوت، شریعت کے بنیادی فرائض، اس کا پورے پورا اہتمام ہونا چاہیے. اس بات کو اس باب کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں. وقال قتادہ، حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانو صحابہ کرام یتجیرون تجارت کرتے تھے، ولکنہم کانو اذا نابہم حق من حقوق اللہ، لیکن جب ان کو اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق پیش آتا تھا، یعنی نماز کا وقت آ گیا، روزہ آ گیا، لم تلہیہم تجارہ، تو ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی تھی. یعنی وہ صحابہ تاجر تھے، لیکن نماز کا وقت آتا تھا سب چھوڑ چھاڑ دیتے تھے اور فوراً عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور بیع حضرات صحابہ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکام سے غافل نہیں کرتے تھے. حتی یؤدوہ الی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرتے تھے. تو حضرات صحابہ کرام بھی بڑی بڑی تجارت کرتے، کاروبار کرتے، کھیتی کرتے، ملازمت کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حقوق سے غافل نہیں رہتے تھے. بہت سے مسلمان ہیں جن کی فیکٹریاں ہیں بڑی بڑی، اپنی فیکٹری میں وہ لوگ مسجد بھی بناتے ہیں تاکہ جتنا مسلم اسٹاف ہے وہ لوگ وقت پر نماز با جماعت ادا کریں، اور وہ لوگ پاری بنا لیتے ہیں کہ ابھی اتنے ملازمین کا نماز پڑھیں گے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے ملازمین نماز پڑھیں گے، تاکہ جو ہے فیکٹری بھی جاری ساری رہے اور لوگوں کی نماز بھی وقت پر ادا ہو جائے. پھر ان ملازمین کو دین کی ضروری تعلیم دینے کے لیے مدرسہ اور مکتب کا نظام بھی کرتے ہیں، ان کو جماعت میں جانے کا نظام بھی بناتے ہیں. کتنی اچھی ترتیب ہے، جاب بھی کرو، عبادت بھی کرو، ملازمت بھی کرو، اور ساتھ میں شرعی دین کام بھی سیکھو اور عمل بھی کرو. کتنی اچھی ترتیب ہے. اب تو بہت سے مسلمان بدماش تاجر کیا کرتے ہیں کہ کوئی ملازم بیچارہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو دھیرے سے نوکری سے سرکا دیں گے کہ یہ تو چلا جاتا ہے، اپنے کام کا نہیں ہے یہ تو، اور نماز پڑھنے جاتا ہے آدھا آدھا گھنٹہ لگا کے آتا ہے، پندرہ پندرہ منٹ لگا کے آتا ہے، اپنا کام کا کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ صرف نماز کی بنیاد پر اس کو ملازمت سے الگ کر دیتے ہیں، غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو اللہ کا وفادار ہے وہ آپ کا بھی وفادار ہوگا. اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو آپ کے کاروبار میں چوری نہیں کرے گا، ورنہ جو اللہ کا وفادار نہیں وہ آپ کا بھی وفادار نہیں. کم سے کم اتنا تو سوچو. جی نسلی کا مطلب خطبہ ہو رہا تھا، یاد رکھنا، نماز تو ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا. جی
اللہ
جی امام علی مقام نے نیا ترجمۃ الباب قائم فرمایا، اس کا حاصل اور خلاصہ، نمبر ایک، اپنی کمائی ہوئی دولت کو گھر میں جمع کر کر کے مت رکھو، بلکہ اس کو اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرو۔ جو پاکیزہ حلال روزی تم نے کمائی اس کو گھر میں جمع کر کر کے مت رکھو، اس کو اللہ کے نام پر خرچ بھی کرو۔ دوسری بات، اپنے ذمے میں جو مالی حقوق واجبہ ہے اس کو بھی اپنی حلال کمائی سے ادا کرو۔ مالی حقوق واجبہ یعنی بیوی بچوں کا خرچہ، بوڑھے ضعیف ضرورت مند ماں باپ کا خرچہ، رشتے دار میں کوئی معذور محتاج اپاہج لولا لنگڑا ہو تو ترتیب سے اس کا خرچہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی، یہ سب ہے مالی حقوق، یہ بھی تم کمائی کر کے ادا کرو۔ تیسری بات سمجھو، نفل خیرات بھی اپنی کمائی میں سے کرو۔ نفل صدقہ، للہ خیرات، اپنی محنت کی کمائی میں سے وہ بھی کرو۔ نمبر چار، حلال ذریعے سے کماؤ گے تو اللہ کے راستے میں صدقے کی توفیق ہوگی۔ باقی جو لوگ حرام کماتے ہیں ان کو صدقے کی توفیق نہیں ہوا کرتی عام طور پر، اور بعض لوگ اگر کرتے بھی ہے حرام کمائی سے صدقہ تو کیا سوچتے ہیں، کپڑے پر پاخانہ لگ گیا تو چلو پیشاب سے دھو ڈالے، یہ سمجھ کر کے وہ حرام آمدنی میں سے خرچ کرتے ہیں کہ بہت دو نمبر ہی کر کے کمایا ہے تو چلو اپنی دو نمبر ہی دھل جاوے، اس لیے خیرات کرتے ہیں۔ اس لیے قید لگائی، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ اگر حلال پاکیزہ کمائی ہوگی تو تم کو اللہ کے راستے میں صدقے کی توفیق ہوگی اور وہی صدقہ قبول بھی ہوگا۔ آپ نے ترمذی شریف میں پڑھ لیا نا، ولا صدقۃ من حلول، خیانت سے صدقہ تھوڑا ہی قبول ہوا کرتا ہے، صدقہ تو پاکیزہ مال کا قبول ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو تم کو حلال دولت دی اس کو خرچ بھی کرو اللہ کے نام پر، اپنی محنت کی کمائی اپنی کر لو، اور اپنی کیسے ہوگی، جب اس کو اللہ کی بینک میں جمع کرائیں گے صدقہ خیرات کر کے، ورنہ اگر دنیا میں جمع کر کر کے رکھ رکھ کے گئے تو دوسروں کی ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنی محنت کی کمائی اپنی کرنی ہو تو اللہ کے راستے میں خیرات کر لو، وہ تمہاری اپنی کہلائے گی۔ جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانہم وانہ جمیعا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے گلے کھانے سے خرچ کرتی ہے اور وہ مفسدہ نہ ہوئے تو اس کو ثواب ملے گا جو اس نے خرچ کیا اس کا، اور اس کے شوہر کو ثواب ملے گا جو اس نے کمائی کی اس کا، اور خازن کو، حفاظت کرنے والے کو بھی اسی کی مثل ثواب ملے گا۔ آپس میں کوئی کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت روایت میں آ گئی. اب یہاں حدیث شریف میں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ غیر مفسدت کا کیا مطلب. عورت ہے, گھر میں مال ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اناج غلہ ہے, اور وہ اس میں سے صدقہ کر دیتی ہے, اللہ کے نام پر خیرات کر دیتی ہے, اور ہیں غیر مفسدہ. نمبر ایک, شریعت میں جہاں صدقہ کرنا حلال ہے وہیں پر وہ خرچ کرتی ہے, حرام جگہوں پر خرچ نہیں کرتی. جیسے کہ کوئی آدمی گانے کی محفل کے لیے, میوزک پارٹی کے لیے ڈونیشن لینے آیا تو اس میں چندہ نہ دے دے. ہاں اگر کوئی یتیم مسکین مدرسے والا آ گیا تو اس کو دے دیا. غیر مفسدت کا ایک مطلب یہ ہے کہ شرعاً جائز حلال مصرف میں صدقہ کریں, جو حرام ہے وہاں صدقہ نہ کریں. دوسرا مطلب سمجھو, اعتدال سے صدقہ کرے. ایسا نہ ہو کہ شوہر بیچارہ کمانے گیا, شام کو آیا تو گھر رکھا خالی ہے, کہاں گیا سامان, سکھیا بانو نے سب صدقہ کر ڈالا. شوہر صبح سے شام کام پہ گیا, نے سکھیا بانو نے تو پورا گھر خالی کر ڈالا, کچھ باقی نہیں رکھا ہے گھر کے اندر. ایسا نہ ہو, اعتدال سے صدقہ کرے. تمام مال صدقہ نہ کر دے کہ شوہر کا گھر خالی ہو جاوے. نمبر تین, نہ اہل کو صدقہ نہ دے. جو صدقے کا اہل ہے اسی کو دو. بعض نہ اہل ہو کیا, اس کو صدقہ دو گے تو صدقے کو ضائع کر ڈالے گا, غلط کام میں خرچ کر ڈالے گا. نمبر پانچ, صدقہ اس کے محل کے اندر دے. یہ پانچ چیزیں غیر مفسدت کی تفسیر میں آئے گی. اب اس عورت نے جو صدقہ کیا تو کتنے لوگوں کو ثواب دلوایا. نمبر ایک, یہ عورت نے جو ہے خود صدقہ کیا, اس لیے اس کو خرچ کرنے کا ثواب. اس لیے کہ بہت سے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے, شوہر چاہتا ہے خیرات کرے صدقہ کرے, لیکن وہ کنجوسن ایسی ہوتی ہے کہ وہ شوہر چاہتا ہے پھر بھی وہ خرچ نہیں کرتی, صدقہ ہی نہیں کرتی, نہ کرنے دیتی ہے. بخیلا بنت بخیل ابن ابخل ہوا کرتی ہے, ایسی بازوں کو ملتی ہے تو وہ صدقہ ہی نہیں کرنے دے رہے بیچارے شوہر کو. اسی لیے یہ بھی عورت کی وسعت صرفی ہے. تو اس عورت نے وسعت ظرفی سے کام لے کر کے شوہر کے مال میں سے صدقہ کیا، خرچ کیا، اسی لیے اس عورت کو اجر ملے گا۔ نمبر دو، یہ مال تو ہے شوہر کا، وہ کما کما کر کے لایا، اسی لیے شوہر کو بھی ثواب ملے گا۔ نمبر تین، گھر کے اندر جو خادم ہے، حفاظت کرنے والا، وہ چوکی داری کر کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے اس کو بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ غرض یہ کہ شوہر کو کمائی کا، بیوی کو انفاق کا، خادم کو حفاظت کا، تینوں کو برابر برابر اجر ثواب ملے گا۔ ترجمۃ الباب سے ربط یہ ہے، ولزوجہا بما کسبا، کہ کمائی ہوئی چیز میں سے خرچ کرو، اس کے اوپر اللہ اجر دیں گے۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت خرچ کرتی ہے اپنے شوہر کی کمائی سے، شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کے حکم کے بغیر، اجازت نہیں، شوہر کے حکم کے بغیر، تو بیوی کو آدھا ثواب ملے گا۔ اب اس کو اچھی طرح سمجھو۔ نمبر ایک، اگر بیوی کو شوہر کی طرف سے کسی طرح کی بھی اجازت نہیں ہے اور بیوی نے شوہر کے مال میں سے خرچ کیا، تو ثواب تو نہیں ملے گا، گنہگار ہوگی۔ بیوی نے اگر شوہر کے مال سے بغیر امر کے خرچ کیا، کسی طرح کا امر اجازت نہیں ہے، تو بیوی کو ثواب تو نہیں ملے گا بلکہ اوپر سے گناہ ہوگا۔ دوسری ایک بات سمجھو، بہت سے شوہر اجازت دیے ہوتے ہیں لیکن حکم نہیں دیتے کہ بھئی یہ گھر ہے، یہ سامان ہے، اجازت ہے، کسی کو دینا ہو، فقیر کو، مسکین کو، اجازت ہے، کافی ہے اتنی اجازت۔ اس عمومی اجازت کی بنیاد پر بیوی اگر صدقہ کرتی ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ ہر ہر مرتبہ امر ضروری نہیں، اجازت دے دی، اتنے میں ایک فقیر آئے تو الگ سے امر، اے کہاں گئی، دے تو اس کو، اس طرح ہر ہر مرتبہ امر ضروری نہیں، بس ایک اجازت دے دی تھی، اس عمومی اجازت کے ذیل کے اندر اس نے انفاق کر دیا، تو شو بیوی کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات سمجھو، صراحتن اجازت، صراحتن امر ضروری نہیں ہے، دلالتن یا عرفن بھی کافی ہے۔ دلالتن اجازت دی یا عرف اور محاورے کی اجازت، وہ بھی کافی سمجھی جاتی ہے۔ چوتھی بات سمجھو، عام متن جن علاقوں کے اندر بیوی کو اس قدر اختیار اور اجازت ہوتی ہے اور عرف ہے اس علاقے کا، یہ بھائی ایک کات روٹی، آدھی روٹی، ایک پلیٹ چاول، روپیہ اٹھا نے، بارہ نے، پانچ روپیے، کتنے فقیر کو دے دینا، عام ایک ماحول ہے، رواج ہے، تو یہ دلالتن اجازت سمجھی جاتی ہے، تو اس میں شوہر سے دلالتن اجازت بھی کافی ہے، صراحتن اجازت ہر مرتبہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد خاص اہم چیز اس پر سمجھو، اگر شوہر کا امر ہے خرچ کر اور بیوی نے خرچ کیا، کو پورا اجر اور ثواب ملے گا. اور اگر اجازت ہے امر نہیں ہے تو بیوی کو آدھا اجر ملے گا. اجازت ہے امر نہیں ہے تو بیوی کو آدھا ثواب ملے گا اس خرچ کرنے کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ بیوی کو جو آدھا اجر کہا گیا کیا مطلب آدھا اجر ملنے کا؟ تو کا ثواب کے اندر میاں بیوی دونوں برابر برابر شریک ہوں گے. یہ ہے آدھے اجر کی تعبیر کہ میاں بیوی دونوں کے دونوں اس صدقے کے ثواب کے اندر برابر برابر سمجھے جائیں گے. ایک تیسری بات بھی ہے, باریک مطلب اس کا ایک اور سمجھو. مجموعی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے بیوی اور شوہر کو جو ثواب ملا وہ ثواب تو برابر برابر کا ملا, بیوی کو دینے پر شوہر کو کمانے پر. اللہ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ملا وہ تو کامل ملا, برابر برابر ملا. لیکن جو کامل اجر ملا وہ شوہر کے حق میں بیوی کے حق میں نصف نصف بولا جاتا ہے. جیسے کہ بھائی اس کپل کو 1,00,000 روپے مل گئے دونوں کو مجموعی, تو اب دیکھا جا رہے تو دونوں کے حق کے اندر 50,000 نصف نصف سمجھے جائے. تو مجموعی طور پر تو یہ کامل ہے لیکن بیوی شوہر کے اعتبار سے دو حصوں پر ہم دیکھیں تو نصف نصف سمجھا جائے گا. اس اعتبار سے نصف اجر کہا گیا تو مجموعی طور پر بیوی اور شوہر کو جو ملا وہ آپس میں تو برابر, لیکن بیوی کو جو ملا وہ مجموعے کا آدھا ملا, وہ یا کل مجموعے کا آدھا. اس اعتبار سے اس کو نصف اجر کہا گیا. بہرحال بیوی اگر خرچ کرے گی اس کو بھی ثواب, شوہر کو بھی ثواب. اس طرح اللہ تعالیٰ کمائی میں سے, حلال کمائی سے خرچ کرنے پر اجر عطا فرماتے ہیں.